Yes. آسمانی سورے،
عزیزان محترم، قرآن حکیم کے مختلف سوروں کے اجمالی تعارف پر مشتمل آسمانی سورے لے کر حاضر ہیں. 15 آیات پر مشتمل سورہ شمس ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 91واں سورہ اور نزول کے اعتبار سے سورہ قدر کے بعد سورہ بروج سے قبل نازل شدہ 26واں سورہ ہے، جو تدریجی طور پر لیکن پورا کا پورا سورہ مکے میں ہی اترا ہے. اصل نام پہلی آیت وشم سے وضحاحا سے ماخوذ ہے، اگرچہ اس کو ناقع صالح، تہذیب نفس اور تطہیر قلوب کے عنوان سے بھی یاد کیا گیا ہے. اس سورے کے آغاز میں ہی ایک دوسرے سے مختلف اور متضاد آثار و نتائج کے حامل سورج اور چاند، صبح اور شب، آسمان اور زمین کی متعدد قسمیں کھا کر نفس اور اس کی فطری ہدایت و پاکیزگی، دلوں کی تطہیر و تہذیب اور اس کی نامرادی اور کثافتوں میں آلودگی وغیرہ کی بھی کئی طرح سے قسمیں کھائی گئی ہیں کہ نیکی اور بدی بھی رات اور دن کی طرح اپنی شکل اور نتائج میں مختلف ہیں. پھر قوم سمود کی داستان اور عبرتناک انجام بیان ہوا ہے، اور اس سورے کا اصل مضمون یہ ہے کہ انسان پیدائشی طور پر الہی الہام اور اشارے کے تحت تقوی کو بے حیائیوں سے اور اچھائی کو برائیوں سے تمیز دینے کی قوت اپنے اندر رکھتا ہے. اب اگر وہ کامرانیوں اور رستگاری چاہتا ہے تو اسے اپنے باطن کا تزکیہ کرنا چاہیے. اگر پاک و پاکیزہ نشو نما ہوئی اور آدمی نے خود کو تقوی سے آراستہ کیا اور گندگیوں سے پاک و صاف رہا تو کامرانیاں قدم چومیں گی، ورنہ سعادت و نجات سے آدمی محروم ہو جائے گا. جس قدر گندگی بڑھے گی اور طہارت نفس کم ہوگی، محرومیاں بڑھتی چلی جائیں گی. اس کے بعد شاہد کے طور پر قوم ثبوت کی داستان پیش کی گئی ہے کہ جنہوں نے اپنے زمانے کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کے ناقے کو جو ان کی حمایت و پشت پناہی پر لگایا گیا تھا مار ڈالا اور قہر و عذاب الہی میں مبتلا ہوئے. اور اس طرح گویا پورے سورے میں مشرکین مکہ کو ان کے برے انجام کی طرف سے خبردار کیا گیا ہے کہ قوم سمود کے انجام سے وہ عبرت حاصل کریں. بسم اللہ کے بعد خدا فرماتا ہے، سورج اور اس کی تابشوں کی قسم جو نور و حرارت پھیلاتی ہیں، اور چاند کی قسم جو ہمیشہ اس سورج سے نور کسب کرتا اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور دن کی قسم جو سورج سے روشنی لے کر زمین کو ظاہر و آشکار کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جو اس زمین کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس بے مثل و نظیر عقلوں کو حیرت میں ڈال دینے والی ذات کی قسم کہ جس نے اس کی بنا رکھی ہے، اور زمین کی اور اس قوی و حیرت خیز ہستی کی قسم جس نے اس کو پھیلایا ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس کی اور اس قوی و مقتدر حکیم و دانا ذات کی جس نے اس نظم و ضبط کا حامل بنایا، نیز اعضا کو منظم اور قوتوں کو متوازن کر دیا، پھر برائیوں اور برائیوں سے بچنے کی تمیز الہام کر دی۔ یہاں آیت میں نفس سے دراصل روح و جسم دونوں پہلوؤں سے تمام انسانوں کی انسانیت مراد ہے، جو اپنے اسرار و رموز اور حیرت انگیزیوں سے مملو اور معمور ہے، اور اس کی خلقت اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ اس کی تعریف و توصیف کرنا ممکن نہیں ہے۔ مفسرین کی نگاہ میں اتنی سی بات بیان کرنے کے لیے کہ کامیابی اور رزگاری تہذیب و تطہیر کے سائے میں ہی ہاتھ آتی ہے، اتنی زیادہ قسمیں اس لیے کھائی گئی ہیں کہ خداوند عالم نے انسانوں کو یہ باور کرا دینا چاہا ہے کہ تمہاری فلاح و رزگاری کے تمام لوازمات و مقدمات پہلے سے فراہم و تیار ہیں۔ میں نے سورج اور چاند کی نورانی حرارت اور چاندنی کے ذریعے خوشحال زندگی کے جد و جہد کا میدان اور آرام و استراحت کا بستر برابر سے بچھا دیا ہے، اور زمین کا فرش بچھا کر اس پر آسمان کا شامیانہ بھی لگا دیا ہے، تاکہ تم اچھی طرح دیکھ بھال کر اٹھو بیٹھو اور اپنے قدم اٹھاؤ، اور سب سے بڑھ کر الہی اور قدرتی الہام کے ذریعے تمہارے نفس و روح کو اچھائیوں اور برائیوں کے درمیان تمیز و تفریق کی قوت و صلاحیت تفویض کر دی ہے کہ اگر تم اپنا تزکیہ کر لو تو ہمارے نبیوں اور کتابوں کے بیان کردہ حقائق کو آسانی سے سمجھ سکو اور قبول کر سکو۔ فجور یعنی بدکاری اور تقوی یعنی گناہوں سے اجتناب کے الہام کا مطلب یہی ہے کہ اللہ عمل انسانی کے اچھے برے صفات سے انسان کو پیدائشی طور پر آشنا بنا دیتا ہے۔ فطری طور پر اگر فطرت سالم ہو انسان سمجھ لیتا ہے یہ عمل برا ہے اور یہ عمل برا نہیں ہے، اور یہی فطری ہدایت اور تقوی ہے۔ سورہ روم کی آیت 30 میں اسی کی طرف اشارہ ہوا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت پر کہ خدا تعالی نے ہر انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے چلتے رہو۔ یا سورہ بلد کی 10 آیت میں کہا ہے، وَحَدَيْنَاهُن نَجْدَيْن، اور ہم نے اس کو خیر و شر کے دونوں راستوں کی طرف الہام کے ذریعے آگاہ کر دیا۔ مثلاً اس کی فطرت و طبیعت میں ڈال دیا کہ اموال میں تصرف جائز ہے، مگر کسی یتیم کے مال میں تصرف فجور میں سے ہے۔ نامحرم خواتین سے نکاح جائز ہے، مگر زنا فجور میں سے ہے۔ چنانچہ فجور اور تقوی سے اسی الہام کو عقل عملی کا نام دیا گیا ہے۔ پس ہر صاحب عقل و خرد اگر ضمیر و وجدان بیدار ہے، اپنی عقل و فطرت کے تحت گناہ اور تقوی کی تشخیص کر سکتا ہے، کیونکہ جس وقت انسان کی خلقت مکمل ہوئی خداوند عالم نے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس کو تعلیم دے دیا کہ اگر ترقی و کمال کی راہ پر بڑھے تو فرشتوں سے آگے نکل جائے، اور زوال و پستی میں گرے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے۔ البتہ فطری الہام ہر مخلوق پر اس کی حیثیت اور نوعیت کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ سورہ طہٰ کی آیت 50 میں خدا نے فرمایا ہے، الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، وہی وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت عطا کی پھر رائے ہدایت دکھا دی۔ گویا قرآنی منطق میں فلاح و رستگاری اس کو ملتی ہے جو خود اپنے نفس کی تربیت کرے۔ ارشاد ہوتا ہے، وہ شخص بلا شبہ کامیاب و کامران ہوا کہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور وہ نامراد ہوا جس نے راہ ارتقاء سے منحرف ہو کر اپنی جگہ اس کو دبا دیا۔ تزکیہ پاک کرنے، روئیدہ کرنے، ابھارنے اور نشو و نما دینے کے معنی میں ہے۔ یعنی تزکیہ کا مطلب یہ ہے، نفسانی قوتوں کو ابھار کر نفس کو بلند و بالا مقامات تک پہنچانا، اور ایسا کرنے والے کو ہی کامرانی نصیب ہوگی۔ لیکن اس کے برخلاف جو نفس کو شیطانی خلق و خو میں آلودہ کرے اور منحرف راہوں پر چل کر تقوی اور کمال کے فطری احساسات کو دبا دے اور خود کو ان راہوں پر لگا دے جو طبع نفس کے خلاف ہے، تو وہ نامراد و بدبخت ہو جائے گا۔ یعنی انسان کی خوشبختی و بدبختی انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کا کام صرف یہ ہے کہ وہ گناہ اور تقوی کی راہیں نفس پر الہام کر دیتا ہے، گویا نفس تقوی اور گناہ میں تشخیص کے لیے ایک الہی آئینے کا کام کرتا ہے، اور جو شخص آئینے کو صاف و شفاف رکھے گا گناہ سے بچتا رہے گا اور کامیاب رہے گا۔ جس نے آئینے دل کو غبار آلود کر دیا وہ بدبخت ہو جائے گا۔ انسانی نفس کا کمال اس میں ہے کہ وہ فطرت کے مطابق گناہ اور تقوی میں تمیز پیدا کرے اور گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اسی کو کہتے ہیں کہ خدا کے سامنے تسلیم ہو جانا۔ وہ جو کچھ ہم سے چاہتا ہے وہی ہے کہ جس کا طبع نفس تقاضا کرتی ہے۔ بس نفس کو تقوی سے آراستہ کرنا ہی تزکیہ نفس ہے اور فلاح و رستگاری ہے۔ اس کے بعد سورہ شمس کی آخری چند آیات میں خداوند عالم نے سورہ کے 9ویں اور 10ویں آیات کا ایک زندہ نمونہ پیش کیا ہے کہ قوم سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر الہی فطرت پر چلنے کی دعوت دینے والے ہمارے نبی صالح کو جھٹلایا، اور جس وقت ان کا سب سے زیادہ شقی و بدبخت شخص قدار ابن سالف اٹھ کھڑا ہوا، تو اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ خدا کی اٹھنی اور اس کی سیرابی کا خیال رکھنا، نہ تو اس کو پانی پینے سے روکنا یا اس کی باری قطع کرنا، نہیں اس کو تکلیف دینا، مارنا، پیٹنا یا قتل کرنا، کہ جس کی پوری داستان سورہ ہود اور دیگر آیات میں بیان ہوئی ہے۔ مگر انہوں نے اس نبی کو جھٹلایا اور اٹھنی کو مار ڈالا۔ بس اللہ کے عذاب نے ان گناہوں کے باعث جو انہوں نے کیے تھے ان سب کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور ان کی نسلوں کو اس طرح قطع کر دیا کہ صغیر و کبیر سب کے سب محو و نابود ہو گئے، اور اس اللہ کو ان کے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر نفس کی تہذیب نہ ہوئی ہو، اس کے اثرات معاشرے میں نمایاں ہوتے ہیں اور کبھی کبھی پورا معاشرہ منحرف ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں آدمی سرکشی اور ہوا پرستی کے تحت فیصلے کرتا ہے، اس کو حتیٰ حق اور حق کی واضح نشانیاں بھی نظر نہیں آتیں، اور خود کو اور کبھی کبھی پوری قوم کو تباہی میں ڈھکیل دیتا ہے۔ نور و ظلمت کی واضح ترین علامت حضرت صالح اور قوم سمود ہے۔ قوم سمود اس انسانی زوال اور پستی کی واضح نشانی ہے۔ قوم سمود نے خدا کے رسول حضرت صالح اور ان کے ناقے کے پہاڑ سے برآمد ہونے کی واضح نشانی آنکھوں سے دیکھی، مگر اللہ کے نبی کو جھٹلایا اور سرکشی دکھائی تو پروردگار نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ ساری دنیا کے لیے عبرت و نصیحت ہے کہ اللہ کی واضح نشانیوں کا انکار انسان کو اللہ کے سخت عذاب سے دوچار کر سکتا ہے۔
سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔